الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, دنیا میں آنے کا ہمارا مقصود جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اب تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں پیدا کیا, اصل ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصود اصلی جو ہیں وہ تو عبادت ہے. البتہ ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اب تعالیٰ نے مال کو معین للعبادت بنایا. دنیا مال اس کو معین للعبادت بنایا. معین للعبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں سکون رہے, عبادت اطمینان سے ادا کر سکے, اس لیے مال کو مددگار بنایا. انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو وہ سکون سے نماز پڑھتا ہے, مال ہوتا ہے تو وہ سکون سے حقوق ادا کرتا ہے, مال ہوتا ہے تو وہ حج کرتا ہے, مال ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے, مال ہوتا ہے تو اس کو بے چینی نہیں ہوتی. اور اگر انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو پھر اس کی نماز میں بھی بے چینی رہتی ہے, اس کا دل ادھر لگا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, بچے بھوکے ہیں, میرے گھر والے بھوکے ہیں, میں ان کے کھانے کا نظام کہاں سے کروں گا. تو حق تعالیٰ نے مال کو معین للعبادت بنایا, اور جو چیز عبادت کے لیے مددگار ہو جاتی ہے وہ بھی بہتر ہوا کرتی ہے, وہ بھی بری نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے. اگر انسان کے پاس پیسے نہ ہو, سویتر نہیں خریدتا, وہ کوٹ نہیں خریدتا, وہ موزے نہیں خریدتا, تو ٹھنڈی میں اس کا مسجد میں آنا مشکل ہو جائے گا. انسان کے پاس پیسے نہ ہو, وہ کپڑے نہیں خرید پاتا, پیسے نہ ہو وہ اپنے بچوں کے کھانے کا نظام نہیں کر پاتا, پیسے نہ ہو تو اس صورت میں انسان اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. تو بدیہی بات ہے کہ انسان بے چین رہتا ہے. تو اب تعالیٰ نے مال کو مددگار بنایا عبادت کے لیے. اصل مقصود دنیا میں آنے کا عبادت ہے, اور اس عبادت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے تاکہ سکون رہے وہ مال ہے. حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دیکھو, میں تمہیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایتوں میں عجیب و غریب اس باب میں کچھ تشریحات آئی ہے, کچھ باتیں آئی ہیں. اللہ کے حبیب نے اپنی مثالوں کے ذریعے سے, اپنے ملفوظات کے ذریعے سے, اپنی باتوں کے ذریعے سے اگزامپل دے کر امت کو بہت واضح طریق پر سمجھایا. اور سنو, نبی کی بات کا وزن ساری دنیا کی باتیں ملا کر بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو وزن ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, اللہ کے نبی کے ایک شاعر ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ. میں اکثر اپنے بیانوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ سارے 1300 سال میں جتنے شاعر پیدا ہوئے, جتنے شعرا دنیا میں آئے, ان تمام شاعروں کے اشعار کو جو نبی کی شان میں کہہ رہے ہیں, چاہے وہ جنید جمشید ہو یا اور کوئی ہو, اکبر ہو یا اقبال ہو, کوئی بھی ہو, ان تمام کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور حضرت حسان کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھو, تو حسان کے اشعار جھک جائیں گے 1300 سال کے شعرا کے شاعری حضرت حسان کے شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ حسان نبی کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب ان کے سامنے ہیں، حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حسان منبر پر بیٹھ کر شعر پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان، جب تک تم میری تائید میں اشعار پڑھتے رہو گے، جبریل امین تمہارے مضمون کی تائید کرتے رہیں گے. تو جن کی تائید جبریل امین کرتے ہو، بھلا ان اشعار کا کیا کہنا. حضرت حسان کا ایک شعر ہے، ویسے تو بہت سارے اشعار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں فرما رہے ہیں: ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. ایسا شعر پڑھ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں میرے کلام سے محمد کی تعریف کیا کروں. ما ان مدحت محمدن بمقالتی، میں اپنے کلام سے، اپنے اشعار سے، اپنی باتوں سے نبی کی تعریف میں کیا کروں، میرے لیے فخر ہے. ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے کلام اور میری بات اور میرے شعر کا مقام بڑھ گیا نبی کے نام کے آنے کی وجہ سے. یعنی میرے اشعار میں نبی کا نام آیا تو میرے اشعار کا وزن بڑھ گیا. میں نبی کی تعریف نہیں کر سکتا، میرے کلام کی تعریف نبی کی وجہ سے ہو گئی. آپ انداز لگائیں کہ حضرت حسان کس اعلیٰ درجے کا شعر کہہ رہے ہیں. ارے یہ شعر کا مقابلہ ساری دنیا کے شعرا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. حضرت حسان کا ایک شعر ہے: لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغرا اجل من الدہر، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغرا اجل من الدہر. فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارادے، آپ کے عزائم، آپ کے ادنا درجے کے عزائم اور ارادے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑے بڑے ارادوں کا کیا کہنا کہ ہمالیہ پہاڑ بھی نبی کے ارادے کو نہیں توڑ سکتا. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، آپ کے ارادے، آپ کے بڑے ارادے کی کوئی انتہا نہیں. وہمتہ الصغرا اجل من الدہر، اور آپ کا چھوٹا سا ارادہ بھی ہے تو وہ پوری دنیا سے افضل ہے، پوری دنیا سے اعلیٰ ہے. احد کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، فرمایا کہ یہ مکہ والے مدینے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری. کچھ صحابہ نے فرمایا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، کچھ نے فرمایا باہر نکلیں گے. اللہ کے نبی مکان میں گئے، آپ نے زرہ پہن لی اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے پھر آئے. اب جن صحابہ نے کہا تھا باہر نکلیں گے، ان کا ارادہ بھی بدل گیا. انہوں نے کہا اچھا حضرت، اگر آپ کا ارادہ مدینے ہی میں رہ کر لڑنے کا ہے تو ہم بھی مدینے میں رہ کر. حضرت نے فرمایا نبی ایک مرتبہ جب ارادہ کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ارادے سے ہٹا نہیں سکتی. لہو ہمم، ہماری طرح نہیں کہ ہم ذرا سی بات میں اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اپنا ایمان بیچ دیں، ذرا سی دنیا کے اندر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں. حضرت کا حال یہ تھا، ایک بات پر تل جاتے تھے، ساری کائنات مل کر. مسیلمۃ القذاب کے پاس حضرت پہنچے، آپ کے ساتھ زید ابن ثابت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خطیب انصار کہے جاتے تھے. خطیب انصار کا معنی ہوتا ہے انصار، صحابہ میں بہت بڑے خطبہ دینے والے، بڑے وائز، بڑے تقریر کرنے والے، بڑے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولنے والے. تو ساتھ میں حضرت زید ابن ثابت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت کو پتہ چلا کہ مسیلمۃ القذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضرت اس کے پاس براہ راست پہنچے اور اس سے جا کر کہا کہ تو نبوت کا داعی ہے، حالانکہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. وہ کہنے لگا اچھا صلح کر لیتے ہیں. فرمایا صلح کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا آپ دیہات والوں کے نبی اور میں شہر کا نبی. یہ صلح کا اس نے فارمولا پیش کیا، آپ دیہاتیوں کے نبی اور میں شہر کا نبی، اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر اس صورت میں دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی خلافت مجھے ملنی چاہیے، میں آپ کا نائب بنوں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ پہلی بات منظور نہ دوسری بات منظور، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رہ گیا تجھ کو نبوت کا دینا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ محمد کے ہاتھ میں کسی کو نبی بنانا نہیں ہے، اللہ نبوت دیتا ہے۔ اسی لیے نبوت کا مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے، سلیکشن کا ہے، اور سلیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ جس کو الیکشن سلیکشن فرماتے ہیں اس کو نبی بنایا جاتا ہے۔ فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، میں تجھے کیسے کہہ دوں کہ تو نبی؟ اور اس کے بعد حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی تھی، آپ نے فرمایا نبوت تو بہت دور کی بات، اگر تو اس لکڑی کا اتنا سا ٹکڑا مانگے گا تو بھی محمد تجھے نہیں دے گا۔ ایک بات پر حضرت جب جم جاتے تھے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی تھی، آپ کا استحکام، آپ کی مضبوطی۔ مکہ المکرمہ کے اندر اہل مکہ نے ابو طالب سے کہا، آپ کے چچا کو کہہ دو، آپ کے بتیجے کو کہہ دو کہ یہ دعوت و تبلیغ چھوڑ دے، یہ اللہ کی وحدہ لا شریک کی دعوت دینا چھوڑ دے، ہم اگر محمد کہیں تو خوبصورت لڑکی دے دیں گے۔ پورے مکے کی بلکہ پورے عرب کی جو خوبصورت لڑکی ہوگی وہ ہم پیش کریں گے، اور اگر یہ منظور نہیں تو ہم مکہ کی ساری دولت محمد کے قدموں میں ڈال دیں گے، محمد کو مالدار بنا دیں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو محمد کو ہم مکے کا امیر بنا دیں گے، اس کو گورنر بنا دیں گے، ہم سب کے سب اس کے ماتحت رہیں گے۔ یا تو وہ امارت مان لے، یا دولت قبول کر لے، یا لڑکی مان لے، لیکن اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ ابو طالب نے حضرت کو فرمایا، حضرت کا استحکام، حضرت کی مضبوطی، جم جانا، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغرا اجل من الدہر، آپ کا جماؤ اتنا زبردست تھا، آپ نے فرمایا چچا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب بھی لے کر کے آ جائیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لے کر کے آ جائیں، لیکن محمد اپنے اللہ کی تبلیغ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ عورت کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مصلیت 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 پرستی کے اندر ایمان نہ چھوڑو، یہ ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، ایمان پہ استقامت ہو، ایمان پہ مضبوطی ہو، ایمان پہ جماؤ ہو، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ مطلوب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا۔ امام غزالی نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، فرمایا جیسے پھول بغیر خوشبو کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح ایمان بغیر اعمال صالحہ کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اعمال صالحہ سے ایمان میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری آپ کی زندگی میں جب اعمال صالحہ نہیں ہوتے تو ہر چور، ہر دکیتا، ہر اوٹھنے والا، ہر فتنے کو لے کر چلنے والا ہمارے ایمان کو لوٹ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایمان یہ نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں یہ ایمان ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھلا قرآن کریم کو ویسے پڑھنے سے کیا فائدہ، اس کو سمجھ کر پڑھو تبھی تمہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن سے دور کرنے کی بات ہے، یہ تلاوت سے دور کرنے کی بات ہے، یہ اپنے رب کے ذکر سے دور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت شریف میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور پھر حضرت فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، جس نے الف لام میم اتنا سا پڑا اس کو اللہ تیس نیکی عطا فرمائیں گے، اس کو تیس نیکیاں ملے گی۔ اچھا الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ سارے مفسرین کو پوچھ لو، عبداللہ ابن عباس سے لے کر عمر سے لے کر آج تک جتنے مفسرین ہو گئے سب کو پوچھو الف لام میم کا معنی کیا ہے، سب کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم الف لام میم کا معنی، اور نبی مثال دے رہے ہیں الف لام میم کی، الف لام میم پر ہو گے اللہ تیس نیکیاں عطا کرے گا۔ نبی نے ایسے لفظ کی مثال دی جس کا معنی نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے بغیر معنی کے سمجھے ہوئے پڑھو گے تو بھی اللہ ثواب عطا کرے گا، بغیر معنی کے سمجھے ہوئے پڑھو گے تو بھی اللہ۔ ہاں معنی کو سمجھنا بہت اچھی بات ہے، مفسرین بیٹھے ہوئے آپ ان کی تفسیر میں آ کر کے قرآن کریم کو سمجھے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور قرآن علوم کو پڑھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، اتنی زبردست کتاب دی، اتنی زبردست کتاب دی، اتنی زبردست کتاب دی ہے، خدا پاک کی قسم میری آپ کی زندگی کے سارے مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے، میری آپ کی زندگی کے خلاصہ اور مسائل اس قرآن میں موجود ہے۔ میں آپ کو صبر پر ایک بات بتاؤں، روزہ نام ہے صبر کا، روزہ صبر کا نام ہے۔ شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں گلا خشک ہو رہا ہے، شام ہوتی ہے کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہے، شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہت لمبا روزہ ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو 14 گھنٹے کا، یہاں 19 گھنٹے کا روزہ، بہت لمبا روزہ ہے۔ سنو، صبر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا پھر میرا آپ کا حال یہ ہے کہ 2-3 مرتبہ کے مسئلے کے بعد ہم کہتے ہیں مولانا تھک گیا میں، صبر بھی کتنا کروں۔ کسی کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تمہاری بہن ہے، تمہارا فلاں ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا رشتہ دار ہے۔ اچھا دوست کس کو کہتے ہیں وہ بھی سنو، دوست میں 4 حروف ہیں، اگر آپ کے دوست میں اور آپ میں وہ 4 باتیں پائی جاتی ہے تو آپ دوست کہے جاؤ گے، ورنہ دوست نہیں ہو سکتے۔ دوست میں پہلے دال ہے اور دال کا معنی دکھ، معلوم ہوتا ہے دوستی اس کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے دکھ کو اٹھانے والے ہو۔ جو دکھ ہی کو نہیں اٹھاتا اسے کون دوست کہے گا، جو سکھ میں تو ساتھ ہے لیکن دکھ میں ساتھ نہیں اسے کون دوست کہے گا۔ اور دوسرا حرف ہے واؤ، اور واؤ کا معنی وفاداری، معلوم ہوتا ہے جن دو دوستوں میں وفاداری ہے وہ تو دوست ہیں، اور اگر وفاداری نہیں تو دوست نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا حرف ہے سین، اور سین کا معنی سچائی، دوستوں میں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ نہ بولے ایک دوسرے کو، ایسی باتیں نہ کرے جو جھوٹی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور چوتھا حرف ہے تا، دوست میں چوتھا حرف ہے تا، اور تا کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ تا کے ذریعے سے آپ ان کے اوپر قربان ہو جائیں اپنے دوست کے اوپر، اس کی ضرورت کے اندر، تب جا کر دوست کہا جائے گا، ورنہ وہ دوست ہی کس کام کا، جو سکھ میں، جو خوشیوں میں تو ساتھ چلتا ہو اور دکھ میں کبھی دیکھنے بھی نہ آئے۔ تو کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو، کہتے ہیں مولانا تھک گئے ہم، صبر کتنا صبر کریں۔ سنو قرآن سے صبر، صبر کی تعریف، صبر کہتے ہیں کس کو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، صبر کہتے ہیں کس کو؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن گئے، نبوت بھی ہے بادشاہت بھی ہے، خوب سنو، بادشاہت بھی ہے نبوت بھی ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ جو قرآن میں ہے اس کو اللہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا احسن القصص، اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، بہت ساری ہماری تربیت اور اصلاح کی باتیں ہیں۔ حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، ادھر مصر میں بادشاہ ہے، ادھر فلسطین کنعان جس کو کہا جاتا ہے، اور مصر اور فلسطین دور نہیں ہے، آج بھی دیکھ لو فلسطین میں بھی قحط پڑا ہوا ہے، مصر میں بھی قحط ہے، فلسطین میں بھی قحط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا कि मिस्र में कोई बहुत रहम दिल करम दिल बादशाह है जो लोगों को कहत साली के जमाने में गल्ला तकसीम करता है। हजरत याकूब ने अपने बेटों से फरमाया, मेरे बच्चों जाओ तुम उस बादशाह के पास, हमारे वहां भी कहत है, घर में खाना नहीं है, वो तुम्हें कुछ देगा, जाओ तुम लेकर आओ। और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत फरमाई कि बहुत बड़ा दरबार होगा, उसके बहुत सारे दरवाजे होंगे, मेरे बच्चों तुम एक दरवाजे से न जाना, अलग अलग दरवाजे से जाना, इसलिए कि नबी की औलाद बड़ी खूबसूरत होती है और बड़े दिलदोल वाले थे। हजरत याकूब का इशारा था कि अगर एक साथ दाखिल होंगे कहीं किसी की नजर न लग जाए, नजर व हक, नजर लगती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर लगती है, नजर गलत नहीं है, माँ बाप की नजर भी लग जाती है कभी कभी, माँ बाप। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अनु बेहोश हो गए, बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए पहुंचे, हजरत गए बेहोश थे, हजरत ने देखकर सोचा कि इसको नजर लगी है, आपने फरमाया अभी कोई आया था, कहां फला साहब आए थे, कहा जाओ उनको बुला कर लाओ, बुलाया उनको, अब फरमाया तुम्हें ये जब बड़े खूबसूरत लगे तो तुमने माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा, तुम्हारी नजर की वजह से ये बेहोश हो गए। हजरत ने फरमाया उन साहब को कि वुजू करो और वुजू का पानी बर्तन में जमा करो और उस पानी को इस सहाबी पर छिड़को जो बेहोश हो गए, ये भी एक अमल है, उन पर छिड़का गया वो होश में आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हें किसी का मकान अच्छा लगे, किसी की तबीयत अच्छी लगे, किसी की और कोई चीज अच्छी लगे तो तुम फौरन कहो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकि उसकी गाड़ी को, उसके मकान को, उसके जिस्म को किसी की नजर न लग जाए। अल्लाह के हबीब ने हमको ये तालीम दी। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बे तो एक दरवाजे से न जाना, अलग अलग दरवाजे से जाना। अब सब अलग दरवाजे से दाखिल हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, हजरत यूसुफ ने सबका सामान खूब भरा और सामान भरने के साथ साथ बिन्यामीन को अपने पास रखना था, क्योंकि बिन्यामीन यूसुफ के हकीकी भाई, बाप भी एक माँ भी एक, और दूसरे जो भाई थे बाप एक माँ अलग, तो बिन्यामीन को अपने पास रखना था। और उस जमाने में जाब्ता ये था कि चोरी का माल जिसके पास निकल आए उसको वहां रख दिया जाता था जेल में, आज भी है, हिंदुस्तान का कोई आदमी यहां आकर कोई गुनाह करेगा तो उसको यहां की जेल में रखा जाएगा। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को यूं कहा कि इसके थैले में तुम मेरा पानी पीने का गिलास डाल दो। सामान सबको भर दिया, आप जाने लगे तो गुलाम नौकर ने ऐलान किया कि यूसुफ का प्याला किसी ने चोरी कर लिया है, सामान की चेकिंग होगी। सबका सामान चेक हुआ तो बिन्यामीन के अंदर से निकला, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो तुम्हारे भाई ने चोरी की है, सजा यह है कि इसको यहां रखा जाएगा। तो सुनो वो भाई सब के सब क्या कहने लगे यूसुफ के सामने, उन्हें नहीं पता कि ये वो हमारा भाई है यूसुफ, ये हमारा भाई है। उन्होंने क्या कहा, इन यसरिक फकत सरका अखुल लहू मिन कबल, कहने लगे अगर इसने चोरी की बिन्यामीन ने तो इससे पहले इसका एक भाई यूसुफ था उसने भी चोरी की थी। किसको कह रहे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह रहे, आपको चोर बना रहे, कह रहे हैं यसरिक फकत सरका अखुल लहू मिन कबल, इससे पहले इसका एक भाई था यूसुफ नाम का उसने भी चोरी की। आप अंदाज लगाएं, आप बादशाहत के तख्त पर बैठे हो और वो लोग आपको यूं कहें कि इससे पहले इसका एक भाई था उसने चोरी की थी, आप क्या करोगे, पिटाई करोगे, मारोगे, गल्ला नहीं दोगे, जेल खाने में बंद कर दोगे, صبر کی حد ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. اللہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَصَرْ رَحَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُمْ. حضرت یوسف نے اپنے دل میں چھپا دیا اور ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ تم جس کو چور کہہ رہے ہو وہ تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. صبر کی انتہا ہو گئی. قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ میرے بھائیوں صبر کی انتہا نہیں ہوتی ہے, صبر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صرف نبی کو کہا جاتا ہے, انبیاء کو, ابو بکر کو نہیں. کبھی آپ نے سنا ابو بکر صلی اللہ, عمر صلی اللہ؟ نہیں, کسی کو نہیں, صرف انبیاء کو. موسیٰ علیہ الصلات والسلام, صالح علیہ الصلات والسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کو دیا گیا. یہ دعا انبیاء کو ہے. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کو بھی دے گا. یہ دعا صبر کرنے والوں کو بھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں آزماؤں گا, اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا. کیسے آزماؤں گا؟ کبھی جاب لے کر, کبھی بیوی لے کر, کبھی بچہ لے کر, کبھی باپ کو موت دے کر, کبھی کاروبار تھپ کر کے. میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ پر نظر رکھتے ہو یا غیروں پر نظر رکھتے ہو. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آگے اللہ کہتے ہیں البتہ جو آدمی ان حالات میں صبر کرے گا ان کو بشارت سنا دو. کیا بشارت سناؤ؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شکایت کرنے کے بجائے یوں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تیرا دیا ہوا تھا, تو نے ہی لیا ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو یہ صبر کرے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے صلوات بھی دوں گا. صلات, صلات جو نبیوں کو دیا جاتا تھا, وہ صبر کرنے والوں کو صلوات من ربہم ورحمہ اور رحمت بھی دوں گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ. اور اللہ کہتا ہے میں سرٹیفکت دے رہا ہوں کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے, میری طرف سے سرٹی ہے کہ ہدایت یافتہ. حضرت عمر نے جب اس آیت کو پڑھا تو بخاری شریف میں ہے نعم الادلان و نعم الالاوہ. یہ حضرت عمر کا جملہ ہے. نعم الادلان, پرانے زمانے میں اونٹوں پر دونوں طرف سامان بھرتے تھے, لٹکاتے تھے اور پھر بیچ میں بھی سامان رکھتے تھے. یہ دونوں تو ادلان ہو گئے, دو پلڑے, اور بیچ میں جو رکھا گیا وہ علاوہ ہوا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اونٹنی پر کتنا سامان جا رہا ہے دونوں طرف بھی اور بیچ میں بھی. فرمایا صبر کرنے والوں کو بھی اللہ کتنا دے رہا ہے, صلوات بھی دے رہا ہے, رحمت بھی دے رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ, اور ہدایت یافتہ بھی کہہ رہے ہیں. کتنا دے رہا ہے اللہ. کیوں صبر کرنے والوں کو اتنا سارا دیا, کیوں دیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کی زندگی میں سب سے زیادہ صبر ہی کا مسئلہ تھا. تمام نبیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو, ان کی قوموں نے ان کو جو ستایا ہے, ہائے ہائے, ان کی قوموں نے ان کو جو ستایا, صالح علیہ السلام کو ستایا اور نوح علیہ السلام کو ستایا اور ہود علیہ السلام کو ستایا اور لوط علیہ السلام کو ستایا اور ابراہیم کو ستایا اور اسماعیل کو اور اسحاق کو اور یعقوب کو اور یوسف کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمام نبیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو, ان کی زندگیوں میں جتنی مصیبتیں آئی اتنی مصیبتیں میری آپ کی زندگی میں نہیں آئی. کوئی اٹھا کر بتا دے نبیوں جیسی مصیبتیں آئی؟ کوئی اٹھا کر بتا دے, کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے اللہ کا فضل ہے وقت پر بہترین کپڑے اللہ نے آپ کو دیے ہیں, اللہ کا فضل ہے وقت پر کھانا پیٹ بھر کے کھلایا, اللہ کا فضل ہے وقت پر خوب پلایا,
اللہ کا فضل ہے سر چھپانے کے لیے اور بیوی بچوں کی آبرو عزت کی حفاظت کے لیے مکان عطا کیا. اللہ کا فضل ہے دوڑنے والے پاؤں دیے. اللہ کا فضل ہے کاروبار اور جاب دیا. احکم الحاکمین کا فضل ہوا کہ سمجھنے والا دماغ دیا. اس رب کریم کا فضل ہوا کہ اس نے اولاد عطا کی. اس نے کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جو اس نے نہ دیا ہو. ہم سے بڑھ کر نکما اور ناشکرا کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کے لیے دو رکعت شکرانے کی ہمیں جو ہے نصیب نہیں ہوتی, دو رکعت. تو میرے بھائیو, سورہ یوسف کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صبر کرو اپنے حالات پر, اپنے مصائب میں, اپنی پریشانیوں میں صبر کرنا چاہیے. صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات اور ہے, بہت عجیب بات. آہا, طبیعت کھل جاتی ہے. فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, باپ بیٹے کی ملاقات, بھائی بھی آ گئے, ماں بھی آ گئی, فیملی پوری مل گئی, تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے لگے کہ مجھ پر کیا کیا نعمتیں اللہ کی ہوئی. مصیبتیں بیان نہیں کی. سنو, ہم مصیبتیں بیان کرتے ہیں, ہم تکلیفیں زیادہ بیان کرتے ہیں, نعمتیں کم بیان کرتے ہیں. ہم پر یہ بھی دکھ ہے, یہ بھی دکھ ہے, یہ بھی دکھ ہے, یہ بھی دکھ ہے, اور نعمتیں کتنی ہیں اس کو کوئی نہیں گنواتا. انبیاء کی تعلیم یہ ہے, نعمتیں گنواؤ, مصائب بیان نہ کرو, نعمتیں گنواؤ کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نعمتوں کو گنوانے لگے. سب سے پہلی نعمت جو گنوائی قرآن میں ہے, اذ اخرجہ السجن. ابا جی, اللہ کا فضل ہوا کہ میرے رب نے مجھ کو جیل خانے سے نکالا, قید خانے سے نکالا, اور جیل خانے سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بادشاہت پر بٹھایا. مفسرین سوال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو ایک نعمت ہو چکی تھی, اور وہ نعمت یہ تھی کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بھیجی تھی وہاں, اور اس جماعت نے بالتی ڈالی, اور اس بالتی کے ذریعے سے آپ کو نکالا گیا, اور پھر آپ مارکیٹ میں لا کر بیچے گئے, اور آپ کو غلام بنایا گیا, اور پھر بادشاہ کے محل میں رہنے لگے. تو وہ بھی تو ایک نعمت تھی کہ آپ کو کنویں کے اندر سے نکالا گیا, یہ بھی تو عظیم الشان نعمت تھی, اس کو کیوں بیان نہیں کیا؟ مفسرین نے جو نقطہ لکھا ہے, اپنے دلوں پر باندھ کر لے جاؤ یہ نقطہ. فرمایا حضرت یوسف نے اس نعمت کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ اگر اس کو ذکر کرتے تو کنویں میں ڈالنے کا بھی ذکر آتا, اور کنویں میں ڈالنے والے یہی بھائی تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی بھائی تھے. اگر اس کا ذکر کرتے تو بھائیوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی, اور حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے, اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا. آپ انداز لگائیں, حضرت یوسف علیہ السلام نعمتوں کے گنوانے کے موقع پر صرف اس لیے اس نعمت کو بیان نہیں کر رہے کہ کہیں ہمارے بھائیوں کے دلوں کو تکلیف نہ ہو جائے. ہم روزانہ صبح سے لے کر شام تک برائیاں کر کر کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, صبح سے شام تک بھائی کی, بہن کی, فلاں کی, فلاں کی برائیاں کر کر کے روزانہ ان کو. اور یہ واٹس ایپ کی دنیا ایک ایسی ہو گئی ہے کہ جس کے اوپر کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو بدنام کرنا آسان ہو گیا. یہ ایک ایسی, میرے بھائیو, یہ ایک تبلیغ ہے. اس پر آپ اچھی تبلیغ بھی کر سکتے ہو, بری تبلیغ بھی کر سکتے ہو. اگر آپ نے اچھی بات رکھی, اگر آپ نے قرآن حدیث کی بات رکھی, اگر آپ نے بزرگوں کی بات رکھی, اگر آپ نے نماز کی دعوت چلائی, یہ اچھی تبلیغ ہوئی. اور اگر آپ نے بری بات رکھی, کسی کے خلاف الزام, کسی کی غیبت, اور سنو, غیبت کا گناہ, الامان الحفیظ, کل میں نے مستورات میں کہا تھا, غیبت کا گناہ اللہ ہی معاف فرمائے, اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے. क्या तुम पसंद करोगे? तो फिर हम क्यों गीबत करते हैं किसी की? क्यों हम इतने बड़े गुनाह को अपने सर के ऊपर ले रहे हैं? तो मेरे भाइयों, हकीकत हाल ये है कि अगर आपने व्हाट्सएप पर गलत बातें चलाई और फिर जिसके पास पहुंची उसने भी सोचे समझे बगैर उसको फॉरवर्ड कर दिया, दूसरों के ऊपर भेज दिया, तो ये गलत बात की आपने तबलीग की। सुनो, फुकहा ने मसला लिखा है। क्या लिखा? फरमाया कि अगर कोई आदमी तहरीरन लिखकर गीबत करता है तो जब तक वो लिखान, वो तहरीर, वो राइटिंग जब तक मौजूद रहेगी, अल्लाह की लानतें उस पर उतरती रहेगी। 24 घंटे लानत उतरती रहेगी। काम हमारे लानत जैसे, और दुआ कर रहे हैं अल्लाह नबी की रफाकत नसीब फरमा। काम हमारे लानत वाले, और दुआ कर रहे हैं हुजूर के हाथों से औहदे कौसर का पानी नसीब फरमा। कैसे हो सकता है? कई रिवायतों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई गीबत करने वालों पर, अल्लाह की लानत। एक रिवायत में फरमाया रिश्वत देने वालों पर अल्लाह की लानत, रिश्वत खाने वालों पर अल्लाह की लानत। एक रिवायत में फरमाया सूद खाने वालों पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद का मामला करने वालों पर अल्लाह की लानत। एक रिवायत में फरमाया शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब उठाने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत। जो होटलों के अंदर शराब बेचते हैं अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं। शराब बेचने वालों पर अल्लाह की लानत। एक रिवायत में आपने फरमाया जो औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे लिबास में, उस पर अल्लाह की लानत, और जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करे अल्लाह की लानत। एक रिवायत में आपने फरमाया जो औरत किसी और औरत के बालों को अपने सर पर डाले अल्लाह की लानत उसके ऊपर हो। एक रिवायत में आपने फरमाया जो अपने बदन के ऊपर फूल बनवाते हैं, सुराख करके फूल बनवाते हैं, अल्लाह की लानत हो। एक रिवायत में आपने फरमाया किसी ने किसी पर इल्जाम रखा अल्लाह की लानत हो। ये सारे गुनाह अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। लानत का माना अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। जब नबी ये कह रहा है कि इन कामों के करने वाले पर अल्लाह की लानत, इसका मतलब ये निकला कि हम अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। जो रहमत से दूर हो गया उसको नबी के हाथों का पानी मिल सकता है? कैसे मिलेगा? नबी की रफाकत मिल सकती है? कैसे मिल सकती है? मेरे भाइयों, काम हमारे ऐसे हैं कि जो काम अल्लाह की लानत के, और तमन्नाएं बड़ी बड़ी लिए बैठे, बड़ी बड़ी तमन्नाएं लिए बैठे हैं। मेरे भाइयों, इस तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाओ, अपनी जिंदगी को साफ सुथरी रखो। कल को हमें कब्र में जाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक जनाजा लेकर चले, कब्र अभी तैयार नहीं हुई थी, सहाबा तैयार कर रहे थे, हजरत ने वहाँ जनाजा रखा और आप बैठ गए, और आपकी आंखों से आंसू जारी थे, और हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी से ज़मीन कुरेद रहे थे, कुछ सोच रहे थे। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या सोच रहे हैं? आपने फरमाया मैं इस मंजिल को सोच रहा हूँ जहाँ ये जाने वाला है कि अब इसके साथ न मालूम क्या हश्र होगा। अब इस किस से मुतालिक सोच रहे हैं? सहाबी से मुतालिक। जो सहाबी है, नबी का सोहबत याफ्ता है, जिनके बाप में हमें फख्र है कि दुनिया का बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, वली और अब्दाल ये सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, और नबी ये फरमा रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि इसके साथ न मालूम क्या मामला होगा इस कब्र के अंदर। मेरे भाइयों, उस कब्र का घड़ा और खद्दा हमें भी भरना है, हमें भी वहां जाना है। दुनिया अगर अय्याशी से गुजारी है तो फिर मौत के मौके पर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार भी रहे, और अगर दुनिया इबादत के साथ, रजाए मौला के साथ, अल्लाह की खुशनुदू के साथ, अल्लाह की इबादत के साथ, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत के मुताबिक अगर हमने गुजारी है, तो फिर تیار رہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی, روضۃ من ریاض الجنہ ہوگا, ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ تو نے اپنے ولیوں کو تیرا عشق عطا فرمایا, تو نے اپنے ولیوں کو اپنی محبت عطا فرمائی, اے اللہ اس کا دسواں حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے, اس عشق کا دسواں حصہ, اس محبت کا دسواں حصہ اللہ تو ہمیں بھی نصیب فرما دے. اگر ہمیں اللہ کا عشق, اللہ کی محبت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, آپ کی صحابہ کرام کے وہاں پاس کیا تھا, وہاں دولت کے مسئلے نہیں تھے, وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی سے محبت تھی, اللہ سے محبت تھی. بس اسی پر ایک صحابی کے باب میں آتا ہے, بخاری شریف میں روایت ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں, تو حضرت نے فرمایا کچھ اعمال بھی ہے تمہارے پاس, بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو جنت میں ساتھ رہنے کا, کچھ اعمال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو فرائض پڑھ لیتا ہوں, فرائض نماز, فرائض روزے, بہت نفل نہیں ہے میرے پاس, لیکن آپ سے محبت ہے, بس آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرے گا. اگر ہماری محبت نبی کے ساتھ ہے تو نبی کی رفاقت ملے گی, اگر ہماری محبت گناہوں کے ساتھ ہے تو پھر ابو جہل کا حشر ہوگا, پھر عتبہ شیبہ کا اللہ حفاظت فرمائے پھر ان کے ساتھ حشر ہوگا, پھر ان کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے ہم کو دعا سکھائی, اے میرے امتیوں دعا کرو کہ گندے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت ہو اور اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب ہو. اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. ویسے بعض بزرگوں نے لکھا ہے, واللہ عالم, میں یہ نہیں کہتا کوئی روایت ہے, بعض بزرگوں نے لکھا کہ کسی مذوب الحال بزرگ, کوئی مذوب الحال تھے, بزرگ تھے, اور ہر وقت وہ اللہ کی یادوں میں کیفیت میں مشغول رہتے تھے. وہاں ایک کتا تھا, وہ کتا بھی ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. ایک مرتبہ وہ بہت دیر تک اس کتے کو دیکھتے رہے, مذوب قسم کے آدمی تھے, مذوب ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارا ایک مذوب سے ملاقات ہوئی دہلی کی جامع مسجد کے سیڑھی پر, کسی نے ہم کو بتایا کہ یہ مذوب الحال آدمی ہے, ہم ان کے پاس چلے گئے دعا کرانے. ہم نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے, تو سنو کیا جواب دیا, فرمایا دعا والے اعمال پیدا کرو, دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں یہ کہا, دعا والے اعمال پیدا کرو, دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یعنی خود ہی ایسے بن جاؤ کہ اللہ تمہیں عطا کر دے. یہ ان کے جواب کا خلاصہ تھا, مذوب الحال تھے وہ, تو مذوبوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. کتے پر دیکھتے رہے دیکھتے رہے, تو لکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ وہ کتا جہاں بھی جاتا تھا اور کتے ان کے سامنے باادب بن کر کے بیٹھ جاتے تھے. جب ایک کتے پر ایک مذوب کی نظر پڑنے سے دوسرے کتے اس کی تعظیم کر سکتے ہیں, تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا اللہ تعالی ہم کو ولایت نصیب نہیں کرے گا؟ یقیناً نصیب کرے گا, یقیناً نصیب کرے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوا اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اچھا یہ تمہیں کہاں ملے گا؟ یہ تمہیں ملے گا نیک لوگوں کے پاس, صالحین کے پاس, صالحین کی خدمت. اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کی تحنیق کرو. تحنیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا ذرا سا, بہت بڑا نہیں, وہ تو بھی معصوم سا بچہ ہے, ذرا سا کسی بزرگ کے پاس چبوا کر اس کے تالو میں لگا دو, تو وہ رس چوستا رہے گا نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ بھی میرے بچے کو ایسا بنا دے. اس کے لیے شیخ الحدیث اور مفتی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اپنے علاقے میں کوئی بزرگ آدمی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی حافظ قرآن ہے اور نیک آدمی ہے, کوئی مسجد کا کھوتا ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے, کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ نیک خاتون ہو, اس سے بھی تحنیق کرا لو, کوئی حرج نہیں. ہمیں تو نیک فالی لینا ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تحنیق کا مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہمارے اندر بچپن سے دینداری پیدا ہو, تقویٰ پیدا ہو, للہیت پیدا ہو, اخلاص پیدا ہو, اور ہم جو ہیں اللہ کے لیے کام کرنے والے ہو. اور سنو, علی قاری نے ایک بات لکھی ہے, میں علمی بات ہے تھوڑا سا نیچے اتر کر سمجھاؤں. ایک صحابی ام قیس, مہاجر ام قیس, انہوں نے پیغام بھیجا تھا نکاح کرنے کے لیے مکے سے مدینہ, مدینے میں ایک عورت سے پیغام بھیجا کہ مجھے تجھ سے نکاح کرنا ہے. تو عورت نے کیا جواب دیا, عورت بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان, وہ صحابی ہے, یہ بھی صحابی ہے, انہوں نے جواب دیا کہ تم پہلے مدینہ ہجرت کرو تو نکاح کروں گی, ایسے نہیں مکے میں رہتے ہوئے. تو صحابی نے ہجرت کی, نبی علیہ السلام کے پاس بات پہنچی کہ انہوں نے ہجرت کی اس عورت کے پیغام پر نکاح کرنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله, اللہ اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرو گے تو ثواب ملے گا, ومن كانت هجرته الى دنیا او الى امراه, اور اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں دکان بہت اچھی چلے گی, وہاں کاروبار بہت اچھا چلے گا اس لیے میں وہاں چلا جاتا ہوں, یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے, تو دنیا تو ملے گی, عورت بھی ملے گی, لیکن ثواب نہیں ملے گا. ملا علی قاری اس روایت پر لکھتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو, کیا صحابی کی نیت 100% عورت کے نکاح کی ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں, وہ صحابی ہے, 100% نیت ان کی نہیں ہو سکتی ہے. ان کی نیت یہی ہوگی کہ میں نبی کی مدد کروں گا, ضمناً عورت تھی, اصل تو نبی کی مدد, ضمناً عورت بھی تھی کہ چلو جاؤں گا تو نبی کی مدد بھی ہو جائے گی, عورت سے نکاح بھی ہو جائے گا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جہاں اصلاً نبی کی مدد اور ضمناً عورت ہے وہاں نبی یہ فرماتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا, تو سراسر ریاکاری ہو وہاں ثواب کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں, للہیت پیدا کریں. بھائی دنیا والے جو ہماری تعریف کرتے ہیں نا, یہ کاغذ کے پھول ہیں, کاغذ کے, میں اکثر کہتا ہوں یہ کاغذ کے پھول ہیں. ابھی آپ مجھے کہو ماشاءاللہ مولانا بہت اچھی بات ہوئی, کاغذ کے پھول ہیں, 2 منٹ کی آپ کی بات, کاغذ کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی, اللہ کے لیے کرو گے اس میں خوشبو پیدا ہوگی, اس میں جنتی خوشبو پیدا ہوگی. ہمارا صدقہ, ہمارا دینا, ہماری تلاوت, ہمارا عطیہ, ہماری دعوت و تبلیغ, ہمارا اشاعت دین, تمام چیزوں کے اندر ہمارا حج, ہماری زکات, ہمارا صدقہ, ان سب کے اندر اللہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں. اللہ کے لیے کریں گے وہ خوش ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما, اللہ گناہوں کو معاف فرما, اللہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا, رمضان میں لوگ غریبوں کے لیے پیکیج تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے کے تاکہ غریبوں کا پیٹ بھر جائے. اے اللہ ہم بھی غریب ہیں آپ کی مغفرت کے لیے, اللہ تو بھی مغفرت کا پیکیج تقسیم کر کے ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے ولیوں کو عشق عطا فرمایا, اپنی محبت عطا فرمائی, اے اللہ اس کا 10واں حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہمیں بھی تیرے عاشق بنا دے, ہمیں بھی تیرے دیوانے بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما, ہمیں تلاوت میں ذوق عطا فرما, ہمیں سجدوں میں مزہ عطا فرما, ہمیں رونے میں لطف عطا فرما, جیسے تیرا نبی رویا کرتا تھا, جیسے صالح علیہ السلام روئے تھے, جیسے نوح علیہ السلام روئے تھے, اے اللہ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں روئے تھے, جیسے آدم علیہ السلام 40 سال تک تیرے سامنے روتے رہے. تجھے رونا پسند ہے اللہ, اللہ تجھے رونا پسند ہے, ہمیں رونے والی آنکھ دے دے, ہمیں رونے والی آنکھ دے دے, ہمیں رونے والی آنکھ دے دے. اے اللہ تیرے نبی نے تجھ سے سوال کیا تھا، اللہم ارزقنی عینین حاتین، اے اللہ آنسو بہانے والی آنکھ عطا فرما، ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، رونے والی آنکھ عطا فرما، درد و غم والا دل عطا فرما، سود و غزاز والا دل عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ اس مہینے میں جہاں تو اپنے لاکھوں بندوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کو بھی معاف فرما، ہمارے اساتذہ مشائق کو بھی معاف فرما، ہمارے طلبہ اور متعلقین محبت کرنے والوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے کوئی نہ کوئی تیرے پاس آ چکے ہیں جو قبر میں منو مٹی کے نیچے سو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، اللہ دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما، فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما، اے اللہ جو اس وقت بڑی افراتفری ہے اور اے اللہ خون بے پانی کی طرح بہ رہا ہے، اللہ زمین پر عافیت پیدا فرما دے، سکون پیدا فرما دے، امن پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تیری ہی ذات ہے جو ان فتنوں کو روک سکتی ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تجھ سے روزے کی حالت میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراوی کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، قرآن کی سننے کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک۔